الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون وقال اللہ تعالی هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال تعالی کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. آج جمعے میں کیا بیان کیا جائے تو ظاہر ہے جو حالات فلسطین کے جا رہے ہیں تو اسے اگنور کر دینا, اس کے علاوہ کوئی اور موضوع لینا وہ مناسب نہیں محسوس ہوتا. سمجھانتے ہیں 8 اکتوبر کو حماس نے راکٹ فائر کیے اسرائیل پر, اس کے جواب میں پھر چند ہی گھنٹوں میں اسرائیل نے بمباری کی اور جہاں پر 23 لاکھ مسلمان موجود ہیں, اور انڈسکریمنیٹ اس نے بامبنگ کی ہے جس میں کوئی احتیاط نہیں کی گئی اور سویلینز کی ایک بڑی تعداد میں جان گئی ہے. اس کے بعد سے آج مستقل یہ وقت گزر چکا ہے, اس میں جو ہے ان بامبنگ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور 6,000 سے اوپر وہ بام داغ چکا ہے, ڈیڑھ لاکھ ٹن بارود وہاں ڈال چکا ہے. جو فی الحال حالات ہیں کہ آپ دیکھیں اسرائیل کے چاروں طرف بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں, لبنان ہے, سیریا ہے, اسی طرح جارڈن ہے, نیچے سعودیہ ہے, اور پھر مغرب میں پورا ایجپٹ ہے. یہ بڑے بڑے جائنٹ مسلمان ممالک ہیں, اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض حماس سے مقابلہ نہیں ہے بلکہ ایک بڑے پیمانے پر جنگ کا آغاز ہے. اور ہم یہ جانتے ہی ہیں کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے اور مذہبی لحاظ سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے گریٹر اسرائیل بنے گا, اور اس کے بعد جو ان کا مسیح موعود یعنی دجال وہ آئے گا اور پوری دنیا میں یہود کی حکومت قائم ہو جائے گی. تو لگتا ہے کہ اسی پلان پر جو ہے وہ عمل ہے. جبھی ریسنٹ جو چیزیں ہیں کہ پہلے اسرائیل نے امریکہ سے $10 بلین ملٹری ایڈ کے حوالے سے مانگے تھے, پھر اسے 40 کیا, وہ کہہ رہے ہیں 100 بلین ڈالرز چاہیے ملٹری ایڈ میں. تو یہ صرف حماس سے لڑنے کے لیے 100 بلین ڈالرز کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بہت چھوٹا سا گروپ ہے اور اس کے پاس نہ, آپ دیکھیں فلسطین میں نہ آرمی ہے, نہ نیوی ہے, نہ ایئر فورس ہے, اور نہ انہیں اسلحہ اس طرح جاتا ہے. تو پتہ نہیں کس طرح چھپ چھپا کر یہ تھوڑے بہت راکٹ چلے گئے. تو اب ان سے لڑنے کے لیے 100 بلین ڈالرز کی ضرورت نہیں اسرائیل کو, اس کے پاس پہلے ہی بہت کچھ سامان ہے. لیکن اس کی تیاریاں جو بتا رہی ہیں, آئرن ڈوم جس نے بنایا ہوا ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کے علاوہ اس نے یہ ٹیکنالوجی بیچی ہے یو ایس اے کو بھی اور دیگر ممالک کو, تو یو ایس اے سے اس نے واپس منگوا لیا کہ آئرن ڈوم جو ہے ہمیں دے دو واپس, کیونکہ ظاہر ہے دوبارہ ایک اور بنانا اتنی جلدی ممکن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایمیونیشن اور اسی طرح لاجسٹکس وہ بھی امریکہ دے رہا ہے, دو اس کے بحری بیڑے وہاں پہنچ چکے ہیں غزہ میں. اس کے علاوہ جو ہے فوجی سر و سامان جو ہے اس کی ترسیل بڑی تیزی سے جاری ہے. تو یہ صرف حماس کے لیے نہیں چاہیے اسے اتنا کچھ, تو ایک بہت بڑی وار وہ ویج کرنے پر تلا ہوا ہے. اسی طرح ڈرون ٹیکنالوجی اسرائیل کی اپنی ہے, اب اس نے امریکہ سے اور جرمنی سے جو اس نے خود انہیں ڈرون بیچے تھے وہ واپس مانگے کہ ہمیں واپس کر دیں, تو ڈرون وہ واپس لے رہا ہے. اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کی طرف قدم ہے, ایک بڑے پیمانے پہ ایک جنگ کی جو ہے وہ اس کے لیے بالکل تیاری ہے اسرائیل کی. اس کے ساتھ ساتھ یعنی 8 تاریخ سے آج تک اکتوبر کی, تو روزانہ یہ بامبنگ جاری ہے غزہ میں, اور وار کرائمز ہیں جو وہ کمٹ کر رہا ہے. یعنی اس نے غازہ اسٹرپ میں جہاں 23 لاکھ وہاں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, پانی بند کیا ہوا ہے, کھانے کی کوئی چیز نہیں جاری, پھر یہ کہ اب اینستھیزیا بھی ختم ہو گیا اور کئی آپریشن بغیر بے ہوش کیے کرنے پڑ رہے ہیں ڈاکٹرز کو. یعنی آپریشن کرنا ہے تو بے ہوش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اب جو ہے وہ زندہ ہی انسان کو بغیر بے ہوش کیے جو آپریشن کرنے ناگزیر ہو گئے, ورنہ ویسے ہی مر رہا ہے انسان. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انڈسکریمنیٹ بامبنگ ہے جس میں نہ مساجد کا خیال کیا گیا ہے और ना ही स्कूल्स को स्पेयर किया गया है, ना हॉस्पिटल्स को बचाया गया है, और इसी तरह रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो है उन्हें ढेर कर दिया गया, तो हजारों की तादाद में बच्चे और औरतें मर रही हैं। और इसका नतीजा बहरहाल ये हो रहा है कि मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी आवाज उठा रहे हैं, और यूरोप में इंसानियत की का नाम लेने वाले लोग इसे बेईमाना कत्ल व गालतगरी करार दे रहे हैं, और अक्सर लोग जो है वो इसके खिलाफ नजर आते हैं। लाखों लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो भी इसराइल के इस दरंदगी के खिलाफ जो है उन्होंने एहतजाज शुरू किया, बात करें तो इसी तरह वॉर क्राइम्स में देखें कि यूज ऑफ फास्फोरस बॉम्ब्स, ये इसराइल ने किया है। फास्फोरस ऐसा केमिकल है वो जब खाल पर पड़ता है तो जलना शुरू कर देता है, हड्डी तक नीचे जला देता है, और पानी से और किसी चीज से उसे धोया नहीं जा सकता, यानी एक दफा खाल पर लग गया तो वह बिल्कुल जलाकर जो है वो हड्डियों तक पहुंच जाता है, और ये वॉर क्राइम में से है तो वो इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। फिर एक जीनोसाइट है जो फलस्तीनियों की करना चाहता है, यानी हमास से लड़ना है तो ठीक है, हमास कितने हैं, 30-40 हजार हैं, तो उसके लिए 23 लाख अवाम को कत्ल कर देना कि इसमें वो 30 हजार जो है हमास के भी हैं, ये कहीं से भी लॉजिकल और अकल और मंतिक के बिल्कुल खिलाफ है, और खुली दरिंदगी और जुल्म है जो वो कर रहा है। अब ये तो वो है जो इसराइल कर रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड इसके रिस्पांस में क्या कर रहा है, तो वो हम सब के सामने, यानी ज्यादा से ज्यादा ये हुआ है कि पीसफुल नॉन वायलेंट एजिटेशन और मुजाहरे वो इस्लामिक वर्ल्ड में जो है वो हो रहे हैं, माशाल्लाह चले खामोश बैठने से ये भी बेहतर है कि कुछ बाहर निकले और कोई आवाज उठाए, लेकिन सिर्फ आवाजों से कुछ होना नहीं है, लेकिन चले क्या करें, कुछ नहीं करते हुए ये तो कर सकते हैं कि कम से कम सड़कों पर निकल कर आवाज लगा सके। इसी तरह हिजबुल्लाह ने कुछ अमली काम किया, लबनान में जमात है हिजबुल्लाह जो हमास से 10 गुना बड़ी है, लेकिन वो भी कोई ट्रेंड आर्मी उस तरह की नहीं, एक मिलिटेंट ग्रुप कह लें आप, उनके पास भी कोई बाकायदा उस तरह की फौजी मामलात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है बहरहाल इसराइल पर कुछ मिसाइल दागे, और इसी तरह ईरान ने बहरहाल हिजबुल्लाह का साथ भी दिया, और ये कि उसने इसराइल को धमकी भी दी है कि तुम बाज नहीं आए तो हम तुम पर हमला करेंगे, लेकिन इससे आगे इस्लामिक वर्ल्ड बिल्कुल खामोश है, यानी इसमें आप देखें कि अरब ममालिक वो भी खामोश बैठे। उसकी एक वजह ये भी है कि पिछली 3 दफा अरब ममालिक ने मिलकर इसराइल पर चढ़ाई की, 1948 में जब यहूदियों ने एक अलहदा स्टेट इसराइल के बनने का दावा किया तो अरबों ने उसे कबूल नहीं किया, और उन्होंने मिलकर दावा बोला, इसराइल छोटा सा है, 0.15% उसका रकबा है बाकी अरब ममालिक के मुकाबले, 1% भी नहीं है, और आबादी भी बड़ी कम है, 90 लाख की आबादी है इस वक्त इसराइल के अंदर, पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ यहूदी होंगे, इसराइल में 90 लाख है, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड देखें तो 2 बिलियन मुसलमान है दुनिया में, और सिर्फ फौज ही देख लें मुसलमानों की तो 60 लाख के करीब फौज है जो बेहतरीन असले से लेस है, लेकिन हिम्मत नहीं है, बहादुरी नहीं है, और ये कि एका नहीं है और कोई लीडर भी नहीं है जो गाइड कर सके, तो सब बेकार हो गया है, यानी फलस्तीनी मर रहे हैं लेकिन मुसलमान अवाम चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकती, और अक्सर जगह जो मुसलमान लीडर्स हैं उन्हें वैसे भी मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है, ना ही इस्लाम से सरोकार है, उन्हें बस जो है वो अपनी दुनिया बनाने ही से मामला है, तो ये चीज बड़ी ऑब्वियसली सबके सामने आ रही है। इसी तरह यूएन भी खड़ा हो जाता है ऐसी बातों में, तो अभी रिसेंटली यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें हमास को कंडेम किया गया था, लेकिन उसमें पॉजिटिव बात ये थी कि कहा गया था कि लड़ाई रोक दी जाए और कम से कम ह्यूमैनिटेरियन एड वो गजा में जाने दी जाए, तो हम जानते हैं कि यूएन के 15 मेंबर्स हैं, उनमें से 12 ने इसकी हिमायत की कि इसराइल सीज फायर करे, रोके, पॉज कर दे कम से कम ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड जा सके गाजा में, तो 12 ने हिमायत की, 2 ने इसमें खामोशी इख्तियार की, रशिया और यूके ने, और 1 ने इसके अगेंस्ट वोट दिया, अमरीका ने, तो जाहिर है इसका भी कोई हल नहीं हो सका। इस तरह अभी जो रिसेंटली इन्होंने हॉस्पिटल पर हमला किया, वो हॉस्पिटल भी आप देखें कि बैप्टिस्ट हॉस्पिटल है ईसाइयों का, लेकिन उसे भी नहीं छोड़ा, ये कि ये कहके कि यहां शायद हमास के भी कुछ जख्मी है, तो 500 के करीब डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल और इसी तरह मरीज वो सब उसमें हलाक हो गए। फिर ये कि ईरान ने बहरहाल आवाज लगाई है कि OIC की समिट बुलाई जाए, अब ये यूएन के बाद सबसे बड़ा अगर बैनुल अक्वामी कोई इदारा है तो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक یعنی اسلامک کنٹریز، آرگنائزیشن اسلامک کنٹریز، لیکن یہ بالکل ان افیکٹو ہے، کیونکہ اکثر بیشتر جو لیڈرز ہیں وہ مسلمانوں، مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں کاز کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے دیگر آقاؤں کی صوابدید پر ہی معاملات کرتے ہیں. تو اس میں بہرحال یہ بات صرف آئی ہے ایران کی طرف سے کہ اسرائیل کا کیوں پہ سینکشنز لگائے جائیں اور کم از کم اسے تیل بالکل نہ بیچا جائے. اس وقت جو اوپیک ہے جس میں 10 ممالک ہیں جو تیل بیچتے ہیں، ان میں سے 9 مسلمان ممالک ہیں. تو اگر یہ کام بھی ہو جائے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ تیل نہ دیا جائے، یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہوگا. لیکن صرف باتیں ہیں، زبانی کلامی چیزیں. اسی طرح ہسپانوی وزیر برائے سماجی امور آیونی بیلا را، اس نے ابھی کہا ہے، آج کے ہی اخباروں میں خبر ہے کہ اسپین کو اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات معطل کر لینے چاہیے. اب تو یہ غیر مسلم ممالک ہیں، لیکن جو انسانیت سوز جرائم ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، اس پہ اس نے کہا ہے کہ بھئی ان سے سفارتی تعلقات فوراً ختم کر لینا چاہیے. تو یہ حالات ہیں جس میں اس وقت ہم گزر ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ میں اور آپ کیا کریں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے آپ دیکھیں ایک ہی دن میں جیسے ہی اسرائیل کے اوپر راکٹ اٹیک ہوئے، وہ کوئی اتنی بڑی خطرناک چیزیں بھی نہیں ہیں، چلے ان کے 1,000-1,200 لوگ جو ہے مارے گئے، لیکن امریکہ نے دوستی کا ثبوت دیا اپنے فوراً ہی بحری بیڑے جو ان کے کہلاتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئرز، وہ 2 بھیج دیے وہاں پر، ایک بھی بہت تھا لیکن 2 بھیج دیے. اسی طرح برطانیہ نے بھی اپنے وار شپس جو ہے بھیج دیے. پھر امریکہ کے پریزیڈنٹ نے وزٹ کیا اسرائیل جا کر، اس کی تھپکی دی اسے کہ ہم تمہارے ساتھ کریں، گھبراؤ نہیں تم، دنیا تمہاری مخالف ہوگی لیکن ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو مسلمان کا ہے وہ کہیں پر بھی اس طرح کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی حکومتی ہونا تو یہ چاہیے تھا آئیڈیلی کہ یہ 57 مسلم ممالک ہیں، سب کی فوج اس وقت پہنچ جاتی اسرائیل کو گھیر لیتی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں اور یہ ظلم بند کرو ورنہ پھر ہم سے لڑو. تو ایسا ہوتا تو کچھ کرنے کی بات تھی، صرف اپنے اپنے ملکوں میں کھڑے ہو کر آوازیں لگا لینا. میں کہہ رہا ہوں چلیں وہ بھی نہ ہونے سے بہتر ہی ہے، اب کیا کریں، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. تو بہرحال اس میں چند چیزیں جو ہے ہمارے کرنے کی ہیں. علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کے کاشغر، یعنی یہ پورا مسلم ورلڈ یہ ایک دیوار بن جائے، ایک ساتھ جڑ جائے، سب مل کر کھڑے ہو جائیں، تو کون ہے جو انگلی اٹھا سکے؟ پھر دیکھیں کون کسی مسلمان عورت پر ہاتھ اٹھا سکے اور کون کسی مسلمان مرد پر گولی چلا سکے. لیکن ہمارا ایک ہی نہیں ہے، کوئی ایک ساتھ ہی نہیں ہے. تو جب آدمی ٹوٹا ہوا ہو اور بکھرا ہوا ہو تو ایک ایک تنکوں کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ تنکے جڑ جائیں، گٹھڑ بن جائیں، تو اسے توڑنا پھر ناممکن ہوتا ہے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ آپس کے اختلافات کو دور کیا جائے اور اکٹھے ہوا جائے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. تو آپس کے اختلافات ہی اتنے، زبان کے فرق پر، علاقے کے فرق پر، وسائل کے فرق پر ہم باہم دست و گریبان ہیں، غیروں سے کیا لڑیں گے، اپنے آپ سے ہی لڑائیاں جاری ہیں ہماری. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. تو کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ ذاتی حیثیت سے اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار. دیکھیں اللہ تعالی متقین کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالی متقین کو محبوب رکھتے ہیں. گناہ گاروں اور فاسقوں فاجروں کی دعائیں جو ہیں بہرحال کرنی تو چاہیے، جیسے بھی ہیں گناہ گار تو ہر انسان ہے، لیکن اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم سچے دل سے، سب سے پہلے دنیا تو تبدیل بعد میں ہوگی، اپنے آپ کو تو تبدیل کریں. جو آدمی اپنے آپ پر کام نہیں کر سکتا، اپنی بری حرکتیں نہیں چھوڑ سکتا، وہ باقی مسلمانوں کے لیے کیا کام آئے گا اور دین کے لیے کیا قربانی دے گا. تو اس لیے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، ذاتی احتساب کیا جائے، اپنے اوپر نظر ڈالی جائے کہ دین کے تقاضے میں کتنے ادا کرتا ہوں، نمازوں کی کیا کیفیت ہے اور عبادات میں میں کہاں کھڑا ہوں، معاملات میرے کیسے ہیں، اور اسی طرح میں نے اپنے رشتہ داروں سے میرے کیا تعلق ہے، باقی پاکستان میں جہاں ہم رہ رہے ہیں تو باقی اپنے ہمسایوں سے، باقی لوگوں سے میرا کس طرح کا معاملہ ہے. پھر یہ کہ میں مسلمان ہوں، میں نے خود بھی دین پر عمل کرنا ہے، یہ دین میرے پاس امانت ہے، میں نے لوگوں تک بھی اس دین کو پہنچانا ہے، تو میں اس کے لیے کتنا وقت نکالتا ہوں، کام کر رہا ہوں. پھر یہ کہ فلسطینیوں کی مدد تو کرنی ہے، لیکن پاکستان میں بھی بہت سارے ضرورت مند ہیں، اس میں میرا کتنا حصہ ڈلتا ہے. پھر یہ کہ دنیا میں تو اسلام غالب ہو کر رہے گا لیکن یہ ہمارے ملک میں اسلام کب غالب ہوگا, اس کے لیے میری کیا کنٹریبیوشن ہے, میری کتنی کوششیں ہیں. تو ایک نظر ہمیں اپنے اوپر کرنی چاہیے, یہیں سے کام شروع ہوگا. اور ظاہر ہے اس میں بڑی کوتاہی ہے, بہت کمی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے, ایک آنسو بھی ٹپک جائے تو زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو البتہ توبہ کی شرائط ہیں, پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دے, دوسری شرط یہ ہے کہ گناہوں پر شرمندگی ہو, اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو. تو ان شرائط کے ساتھ جب بھی توبہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ لازماً توبہ قبول فرماتے. اسی طرح اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق لوٹا دے. یہ زندگی عارضی ہے, کبھی بھی جو ہے وہ موت کا وقت ہم پر آ سکتا ہے, کیا پتہ کل کا سورج دیکھنا نصیب ہو نہ ہو. تو جس کا کچھ لین دین ہے وہ دوسروں کے حقوق ادا کر دے, اپنے آپ کو تو پاک صاف کرے, پھر جو ہے وہ آگے پھر پوری امت کے لیے جو ہے وہ اس کی کوششیں بھی جو ہے وہ قابل قبول ہوں گی, ان میں کچھ اثر بھی ہوگا. تو اب ہم کیا کریں, پہلی بات آ گئی کہ ذاتی طور پر اپنا احتساب کریں, توبہ و استغفار کریں. دوسرا یہ کہ اجتماعی توبہ کریں, اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. قرآن میں آتا ہے کہ بہت ساری نافرمان قومیں ہیں جن پر اللہ نے عذاب بھیجا, انہیں جو ہے نرسیم مرسیہ کر دیا, لیکن ایک قوم اس سے بچ گئی, تھی گناہگار قوم, اس نے اپنے نبی کی بات بھی نہیں مانی, اور رسول جو ہے انہوں نے منع کیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے, یہ قوم یونس ہے, کہ جو ہے وہ اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا, اگر اسے کچھ کہا تو. اس کے بھی انہوں نے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا کہ انہوں نے جو ہے وہ اونٹنی کو بھی کاٹ دیا تو عذاب آ گیا. اس طرح اور بھی مثالیں, لیکن قوم یونس کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی, قوم کو سمجھایا, لیکن وہ اپنے کفر سے گناہوں سے باز نہیں آئے. تو یونس علیہ السلام حمیت غیرت حق میں وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے گا. تو جب عذاب کے سائے قوم نے دیکھے, قوم یونس علیہ السلام نے, تو وہ پھر انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. یونس علیہ السلام کو تلاش کیا, وہ ملے نہیں, تو پھر اپنے بیوی بچوں اور مال مویشی لے کر میدان میں آ گئے اور گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا عذاب ٹال دیا اور انہیں مزید مہلت دے دی. یہ واحد مثال ہے پوری انسانی تاریخ میں کہ ایک ایسی نافرمان قوم جو عذاب کی مستحق تھی, عذاب بھیج بھی گیا تھا, لیکن جب انہوں نے اجتماعی توبہ کی تو اللہ نے بھیجا ہوا عذاب روک دیا اور انہیں مزید مہلت دے دی اور رحم فرما دیا ان پر. تو یہ آج ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے کہ انفرادی توبہ کے ساتھ ساتھ اجتماعی توبہ بھی کریں اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے اجتماعی قصور کی معافی مانگے. جب پاکستان بنا تھا تو مسلم دنیا میں جشن منایا گیا تھا کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ہمیں اللہ تعالی نے اٹامک پاور بنایا, یعنی آپ غور کیجئے کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کی ایک سائیکل نہیں بنا سکے آج تک, لیکن محض اللہ کے فضل سے, اس کے کرم سے ہم اٹامک پاور بن گئے. تو یہ ایسا ہنر ہے, ایسا فن ہے جو دنیا کے چند ملکوں کو حاصل ہے, لیکن اللہ نے ہمیں دیا اور اس کا جشن پورے اسلامک ورلڈ نے منایا کہ اب ہمارے ہاتھ میں طاقت آ گئی. فلسطین پر جب بھی یہ اس طرح کے ظلم و ستم اسرائیل نے ڈھایا ہے تو انہوں نے پاکستان کی فوج کو پکارا ہے کہ بھئی تم کہاں ہو, کب ہماری مدد کرو گے. لیکن ہمارا حال تو یہ کہ ہم اپنی مدد کر لیں. اس وقت اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہوا ہے, ہر طرح کی کمزوریاں مصائب میں ہم گرے ہوئے. اس کی وجہ یہ کہ اس ملک میں اگر بہترین حکومت ہو اور اسٹیبلٹی ہو تو ہم پھر باقی ایشوز پر توجہ دیں. ابھی تو خود ہی ڈی اسٹیبلائز ہے اور اس ملک کو رکھنا ہی ایسا چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کرنے کا جو ہے انہیں موقع ہی نہ ملے کچھ. البتہ آج وجہ کیا ہے, اتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے, تو اس کا جو ہے اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر تمہارے دشمن ایک دوسرے کو تور پڑنے کی ایسی دعوت دیں گے جیسے ایک خاتون دسترخوان بچھاتی ہے اور پھر دعوت دیتی ہے کہ آئیے کھانا کھائیے. تو صحابہ کو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ ہم شاید تعداد میں کم ہوں گے. پوچھا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم تعداد میں بہت ہوگے, جیسے سیلاب کے جھاگ ہوتے ہیں, یعنی حد نگاہ تک جو ہے وہ جھاگ ہی جھاگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا پھر ہمارے ایسی حالت کیوں ہوگی, تو آپ نے فرمایا تمہیں وہن کی بیماری ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا یہ وہن کی بیماری کیا ہے, تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. تو آج ہمارا یہی حال ہے, آج ہماری فکر کیا ہے کہ پیسے زیادہ مل جائیں, گاڑی بڑی ہو جائے, گھر اچھا بن جائے, بچے ہم سے زیادہ کمانے والے بن جائیں، ہر طرح کا عیش آرام ہم جمع کر لیں، یہ ہماری فکر بنی ہوئی. وہ کہاں گئی سوچ جو ایک مومن کی ہوتی تھی کہ میں دنیا میں وہ کر گزروں کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سخرو ہو جاؤں اور میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر جاؤں، دنیا میں اسلام پر زندگی گزار کر چلا جاؤں اور اللہ کے اس بہترین دین اور سب سے بڑی نعمت کو دوسروں تک پہنچا دوں. تو یہ تو ہماری فکر ہی نہیں رہی، تو اسی لیے یہ جوتے پڑ لیں اور یہ بھی کم ہے. تو بہرحال ابھی پھر بھی موقع ہے، ابھی موقع ہے کہ توبہ کی جائے، اپنی اصلاح کی جائے. تو کرنے کا پہلا کام ہو گیا ذاتی طور پر توبہ استغفار، دوسرا کام ہو گیا اجتماعی توبہ، تیسرا کام ہو گیا خصوصاً وہن کی بیماری کا علاج کہ آخرت سے محبت ہو، دنیا بہرحال وہ ایک امتحان گاہ محسوس ہو، اور پانچواں کام پھر یہ کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو صرف نظر کرنا، اور یہاں سے بھی اپنے آپ سے ابتدا کریں. آپ جن لوگوں جو لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کے قصوروار ہیں، آپ انہیں دل سے معاف کر دیں اور انشاءاللہ پھر دوسرے بھی آپ کو معاف کر دیں گے. تو سب ہی قصوروار ہیں، ہر ایک نے کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ہم دل سے ایک دوسرے کو معاف کریں. پھر یہی کام قومیں کریں، بلا وجہ کی آپس کی لڑائیاں ہیں، یعنی کوئی بات ہی نہیں بنتی پاکستان افغانستان کی لڑائی کی، یعنی بلا وجہ. یہ تو ہمارے آقا ہیں جو پیچھے جاتے ہیں ان کے اچھے تعلقات نہ ہوں، تو ذرا ذرا سی باتوں میں جو الجھنے ہیں آپس یہ تعلقات خراب ہیں. ایران اور عرب لڑتے رہتے ہیں، ایران کو ایک ہوا بنا کر رکھا ہوا ہے عربوں کے لیے کہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، حالانکہ کیا اختلافات ہیں، کوئی ایسے بڑے اختلافات نہیں ہیں، سب دور ہو سکتے ہیں. تو اپنے آپ سے اختلافات دور کیے جائیں، خود ہم جنہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے قصوروار ہیں انہیں ہم دل سے معاف کریں، پھر یہی کام ہمارے ممالک بڑی سطح پر کریں کہ ایک دوسرے کے قصور معاف کریں، پھر اس سے بات بنے گی کہ باہم اتحاد پیدا ہو. اور پھر یہ کہ مسلمانوں کا اتحاد اور ان کی یکجہتی اور یہ کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئیں، اس کے لیے جو انسٹیٹیوشن صحابہ نے قائم کیا تھا وہ خلافت کا نظام ہے، اور خلیفہ وقت وہ تمام مسلمانوں کا نگران ہوتا تھا، ان کے حقوق کا علمبردار ہوتا تھا، اور ظلم و زیادتی دنیا میں کہیں پر بھی کسی مسلمان پر ہوتی تھی تو خلیفہ وقت جو ہے وہ سرزنش کے لیے کوشش کرتا تھا. ہم جانتے ہیں سندھ، یہاں پر بھی جب اسلام داخل ہوا ہے تو چند مظلوم عورتوں نے پکارا تھا مسلمان حکمرانوں کو کہ بھائی، حالانکہ ہم انہیں تو مقبول خلیفہ بھی نہیں کہتے، وہ تو ہم کہتے ہیں یہ بادشاہ تھے، لیکن ان میں بھی اتنا تھا کہ چند لوگوں نے، یہاں سے بحری قزاقوں نے چند جہاز لوٹے تھے، ان میں مسلمان خواتین بھی تھیں، اور ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا تو انہوں نے جو ہے پکارا مسلمان حکمرانوں کو، انہوں نے فوج بھیجی، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ آئے اور یہ جگہ فتح ہوئی. تو ایک ایک مسلمان کی عزت آبرو مال و جان وہ قیمتی ہے، اس کا تحفظ تمام مسلمانوں کے ذمے ہے. لیکن یہ تمام مسلمان ایک جماعت ہیں کہاں، یہ تو ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے اور وہ ممالک میں بٹے ہوئے، پھر ممالک سے نیچے آ جائیں تو قبائل میں اور پھر قومیتوں میں بٹے ہوئے، ذرا ذرا سے فرق پر علیحدہ علیحدہ جو ہے ہوئے میں. تو ہم سب کو جڑنے کی ضرورت، اور مسلمانوں کو جڑ کر ایک نظام میں پرونے والا ذریعہ وہ خلافت کا نظام. پچھلے جمعے جو مجھے موقع ملا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام کیسے قائم کیا. اس کے لیے آپ نے کفر اور شرک کے ماحول میں توحید کی دعوت دی. آپ تن تنہا تھے، پورا ملک کافروں اور مشرکین پر مشتمل تھا، لیکن قرآن کے ذریعے آپ نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اور جن لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا آپ نے انہیں منظم کیا، ان کی ایک جماعت بنائی، ان کی تربیت فرماتے رہے، اور جن لوگوں نے قرآن کے پیغام کو جھٹلایا، اس کی مخالفت کی، تو آپ نے 13.5 برس تک محض صبر کیا، ان کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائے. اسے ہم کہتے ہیں صبر محض یا پیسو ریزسٹنس. اور پھر جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو اتنے ساتھی میسر آ گئے جو باطل کا مقابلہ کر سکیں، تو آپ نے آگے بڑھ کر باطل نظام کو چیلنج کیا. اسے اقدام کہا جاتا ہے یا ایکٹیو ریزسٹنس. اس کے نتیجے میں ایک سلسلہ شروع ہو گیا غزوات کا، 28 غزوات ہیں اور 54 سرایا ہیں، ٹوٹل 82 فوجی مہمات ہیں. غزوہ بدر سے آغاز ہوتا ہے اور پھر فتح مکہ تک جو ہے یہ 6 سالہ دور ہے جس میں یہ اتنی ساری جنگیں، اس کے بعد جا کر مکہ فتح ہوا، عرب کی حد تک دین غالب ہو گیا. تو 21 برس کی یہ شب و روز محنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مکے میں مقدس خون ٹپکا، طائف میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی، کیسی تڑپ، انسان ہدایت پا جائے، ہر غم کو لگا کر سینے سے درما کے طریقے سکھلائے، کیا کہہ رہے یہ انسان اسی محسن کو بلا کر کھو جائے. اف کتنے گناہوں کے ہاتھوں دینی بنیادیں ڈھاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں. ایک طرف ہم ہیں کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام ہیں جن کی زندگیاں اسلام کے لیے لگیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کام مل کر ہوگا, اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش اور محنت کی, اسی طرح آج ہمیں یعنی اس کا اصل حل یہی ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں, اور وہ نظام خلافت راشدہ جو پہلے صحابہ نے قائم کیا تھا اسے دوبارہ شروع کیا جائے. ذرا غور تو کیجئے کہ فتح مکہ ہوا ہے 630 عیسوی میں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 632 میں, اس کے بعد دور خلافت راشدہ جو ہے 30 سال رہا, اس کے بعد پھر بنو امیہ کی خلافت کہہ لیں یا ملوکیت کہہ لیں, 100 سال بنو امیہ حکومت کرتے رہے, اس کے بعد 500 سالہ دور ہے بنو عباس کا, ان کی حکومت دنیا میں رہی, آدھی سے زیادہ دنیا وہ مسلمانوں کے زیر دست تھی, اور اس کے بعد پھر سلاطین عثمانیہ کا دور ہے جو 1924 تک 700 سال تک رہا. تو دنیا میں تقریباً 1250-1300 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. یہ تو ہمارے نوجوان تاریخ جانتے نہیں ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان صدا کے بھکاری ہیں, لیکن ہم دنیا کے کانکررز میں سے تھے, ہم دنیا کے حکمرانوں میں سے تھے. لوگ عربی زبان کو علم کی زبان سمجھتے تھے, لوگ ہمارے لباس کو انتہائی اعلیٰ تہذیب و مہذب لباس سمجھتے تھے. تو یہ لیکن پھر ہم نے اس سب کو کھو دیا, 1924 میں خلافت کا نظام ختم ہو گیا, اب 2023 میں 99 سال گزر گئے, مسلمانوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی خلیفہ نہیں ہے, علیحدہ علیحدہ مسلمانوں پر جو ہے یہ کفر اور شرک حملے کرتا ہے, اور سب دیکھ بیٹھ کر منہ دیکھتے ہیں, ورنہ ایک خلیفہ ہو تو پورے مسلمانوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک حکم دیتا ہے, وہ تمام مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے, اس کا حکم ماننا ضروری پڑ جاتا ہے. اسی لیے جب یہ خلافت عثمانیہ کو انگریز ختم کر رہے تھے ورلڈ وار ون کے بعد, تو مسلمانوں نے التجا کی کہ بھئی یہ تو اب دمی خلافت رہ گئی, حکومت تو تمہاری ہے, تو خلیفہ کو رہنے دو, کیا فرق پڑتا ہے. تو انگریز نے کہا ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں, آج بھی خلیفہ نے ایک حکم دے دیا تو مراکش سے انڈیا تک یہ مسلمان سروں پر کفن باندھ کر آ جائیں گے. تو انہوں نے خلافت کا نظام ختم کیا, اب کوئی لیڈر ہی نہیں ہے, کون کس کی بات سنے, سب آزاد ہیں, سب اپنی مرضی کر رہے ہیں, اور کوئی متحد کوئی ایفرٹ جو ہے مسلمان کرنے کے لائق ہی نہیں ہے اس وقت. تو بہرحال ضرورت ہے کہ ہم سب جڑے. اب اس حوالے سے آپ دیکھیں مسلم شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مسلمان ایک جستے واحد کی طرح ہیں, اگر اس کی آنکھ دکھے تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے, اور اسی طرح اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بھی سارا جسم تکلیف میں شریک ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جسم کے ایک حصہ تکلیف میں ہو باقی جو ہے وہ مزے میں ہو اطمینان میں ہو, تو اسے چین نہیں آتا جب تک کہ وہ تکلیف دینے والا عضو وہ جو ہے وہ مطمئن نہ ہو جائے, وہ ٹھیک نہ ہو جائے, اس کی پریشانی دور نہ ہو جائے. تو ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں فلسطینی بھائیوں کا درد ہے, غم ہے, یہ ایمان کی ایک علامت ہے, ورنہ تو حالات ایسے کیے گئے تھے وہ کہتے بھائی اپنا گھر ہی دیکھ لو, تم سے یہ پاکستان ہی نہیں سنبھل رہا, تم فلسطینیوں کے غم میں کیا جو ہے گرفتار ہو. تو لیکن یہ ایمان ہے ہی ایسی شے کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی رنگ کسی بھی نسل کسی بھی رنگ اور کسی بھی علاقے کا رہنے والا لیکن کلمہ گو تو اس کی تکلیف تمام مسلمان محسوس کرے, اللہ نے یہ دین بنایا ہی ایسا. اس لیے میں نے یہ آیت بھی شروع میں پڑھی تھی کہ انما المؤمنون اخوة, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں, فاصلحوا بین اخویکم, تو چاہیے کہ صلح کرا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان, اگر جھگڑے ہو رہے ہیں تو اس میں صلح کرائی جائے, واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسی طرح متفق علیہ روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک دوسرے کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے. پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کے اس طرح دکھائی, یعنی مومن تو ایک دوسرے کے لیے سہارا ہوتا ہے, مضبوطی کا باعث ہوتا ہے, ایک اینٹ جب دوسری اینٹ سے جڑتی ہے تو دونوں اینٹیں ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث بنتی ہیں, کوئی کمزوری کا باعث نہیں بنتی. تو ہمیں یہ اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے, آج سے ہم عہد کریں کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر کا باعث بنیں گے, ہماری ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, یہاں سے کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ یہ اوپر تک جائے گا. اسی طرح متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اپنے لیے جو ہماری پسند ہے وہی بھائی کے لیے پسند ہو کہ اسے بھی جو ہے میں وہی پسند کروں. اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور, یہیں سے فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے متفق علیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب دیکھیے کتنی ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی, نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے. جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی اپنے ذمے لے لیتا ہے. جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کر دے گا. جو کسی بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ روز قیامت اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو یہ تعلق ہونا چاہیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے. تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ دلانی مبذول تھی. جیسے میں نے کہا کرنے کے کاموں میں سے ذاتی توبہ اور استغفار سے کام شروع ہوگا, پھر اجتماعی توبہ, پھر یہ کہ وہن کی بیماری کا خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیا جائے کہ آج مجھ پر بھی دنیا کی محبت میں میں گرفتار ہوں اور موت سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے. اس کی علامت یہی ہے کہ اگر آج موت آ جائے تو ہم میں سے کتنے تیار ہیں اس کے لیے. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی یا افسوس کی بات ہوگی, یہی بتا دیتا ہے کہ موت کی کتنی تیاری. تو جو آدمی تیار ہوتا ہے اس کے لیے تو خوشی کی بات ہوتی ہے موت کا آنا, لیکن جو ابھی پریشان ہو رہا ہے موت کی بات سن کر تو وہ تیار نہیں ہے موت کے لیے. تو یہ تو کب تیاری ہوگی, یہ تو کبھی بھی نہیں کر سکے گا آدمی. جو آج تیار نہیں ہے وہ کل بھی تیار نہیں ہو سکتا. تو آج سے کام کرنا شروع کیا جائے. ہر دن مومن کو ایسے گزارنا چاہیے کہ شاید میری زندگی کا آخری دن ہو, پھر ہی بات صحیح رہتی ہے. اگر پینڈنگ ایشوز ڈالتا رہے گا کہ موت کے وقت توبہ کر لیں گے تو اکثر بیشتر تو وقت ملتا ہی نہیں ہے. اس لیے سورہ منافقون کی آخری آیت میں کہا گیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ تعالیٰ کسی جان کو مہلت نہیں دیتا, اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب اس کے اجل کا وقت آ جاتا ہے. تو آدمی گڑ گڑائے گا کہ اللہ مجھے ایک منٹ مل جائے میں توبہ کر لوں, مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے میں صدقہ خیرات کر دوں, مجھے ذرا سا وقت مل جائے میں نے فلاں کا مارا تھا اسے لوٹا دوں. اس وقت کوئی مہلت نہیں ملے گی, آج مہلت ہے. تو ہم اس پر غور و فکر کریں, سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں اس اعتبار سے. اور یہ حب الدنیا اور کراہیت الموت, اس کی پیشن گوئی کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بیماری ہمارے اندر پیوست ہو چکی ہے, تو اس کا علاج کیا جائے. پھر یہ کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو صرف نظر کریں, اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں. کوئی ایسی بات ہماری طرف سے نہ ہو جو جھگڑے کا باعث ہو, فساد کا باعث ہو, آپس میں رخنوں کا باعث ہو. ہم جوڑنے والے بنے, جہاں ہمیں موقع ملے ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑیں بجائے اس کے کہ ہم انہیں توڑنے کی بات کریں. اسی طرح باہم متحد ہوں. اور پھر جو میں نے بات کی کہ جو کرنے کا کام ہے کہ خلافت راشدہ کے طرز پر خلافت کا نظام جو تمام مسلمانوں کو جوڑ دے اور انہیں ایک کر دے, اور سب مل گئے پھر مسلمانوں کی رکھوالی کے لیے, اللہ کے دین کی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. تو انشاءاللہ موقع ہوگا تو آگے پھر اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے. ایک دفعہ میں تفصیل بیان کر چکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا, اور آج بھی ہم اسی طریقے سے پاکستان میں بھی کام کر سکتے ہیں. ابتدائی پانچ مراحل بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے توحید کی دعوت دی قرآن کے ذریعے, اسی طرح ہم بھی اپنے معاشرے میں دعوت دیں. پھر جو ساری الحمدللہ 97% مسلمان ہی ہیں, لیکن وہ اپنا جائزہ لیں کہ کلمے کا تقاضا کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اس تقاضے کو پھر ادا کرنے کی دعوت ہو کہ بھئی عملاً بھی مسلمان بنو, صرف کلمہ پڑھ لینا یہی کافی نہیں ہے. یا ہم پاکستان میں ایک بڑی یعنی تعداد مسلمانوں کی ہے, لیکن جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی اسکولوں میں پڑھ لی ہیں, اور اکثر وہ غیر مسلم بچے بھی اسلامیات پڑھتے ہیں, کلمہ تو انہیں بھی یاد ہے. آپ کسی میٹرک پاس عیسائی بچے سے کلمہ سنیں گے وہ سنا دے گا آپ. تو صرف کلمہ پڑھ دینے سے مسلمان نہیں بن جاتا, کلمے کے تقاضا ادا کرنے ہوتے ہیں. تو وہ ہم دیکھیں کہ ہم وہ تقاضے ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اور اسی طرح پھر جڑ کر ایک جماعت بنیں اور اپنی تربیت کریں, اپنے اندر سے برائیوں کو نکالیں اور دین کو اپنے اندر پیدا کریں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ باطل سے مقابلہ کیا جائے. یعنی پاکستان بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام قائم کیا جائے گا اور دنیا کو دکھایا جائے گا کہ اسلامی نظام کیسا ہوتا ہے. اور جو ملوکیت کے دور میں اسلام کے رخ روشن پر جو بدنما داغ پڑ گئے انہیں ہٹا کر اسلام کا خوبصورت چہرہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ آؤ دیکھو سیاسی نظام کیسا ہوتا ہے, آؤ دیکھو معاشی نظام کیسا ہوتا ہے, آؤ دیکھو معاشرت کیسے ہوتی ہے. ہم نے انسانوں کے فرق کو ختم کر کے سب کو برابری کا درجہ دیا ہے, دیکھو کیسے یہ ہوتا ہے. تو لیکن ہم نے کیا نہیں, ملک تو اس لیے بنا تھا لیکن وہ عمل نہیں ہو سکا. آج ہم زندہ ہیں, کل ہم سے پہلے لوگ تھے ان سے ان کا حساب لیا جائے گا. آج ہم ہیں تو ہم نے یہ دور کس طرح گزارا, یہ امن کی دولت یا آزادی کی دولت یا آزاد ملک کی دولت ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اس میں اللہ کا کیا شکر ادا کیا. اور جو ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام غالب کریں گے اور دنیا کو اس طرح بلائیں گے, اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے, ایک ایسا جسٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو انسانوں کے مسائل کا سب سے بڑھ کر حل کرنے والا. تو دنیاوی لحاظ سے بھی بہت ضروری. پھر یہ کہ اسلام تو لوگوں کے اندر آخرت کی توجہ بڑھا دیتا ہے, دنیا ان کے نزدیک کمپٹیشن کا ذریعہ نہیں بنتی. پھر ایسے لوگ آخرت میں کامیابی کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے نیکی میں آگے نکلنے پر کمپیٹ کرتے ہیں. اور تو وہ تو ہر ایک کے لیے خیر کا باعث ہے. تو اس کے لیے اللہ ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے. پھر جیسے آپ نے صبر کیا ہم بھی صبر کریں, اور جیسے آپ نے باطل کو للکارا ویسے للکارا جائے. اس کے جواب میں پھر ایک سخت مرحلہ آتا ہے, مسلح تصادم. تو ہم یہ اس کے قائل ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ شریعت کے مخالفین مسلمان حکمرانی ہیں تو ان کے خلاف جنگ نہیں ہو سکتی. تو اس کا ایک طریقہ الیکشن ہے, وہ بھی ہم دیکھ چکے 70 سال ہو گئے, الیکشن سے بھی دین غالب نہیں ہوا. تو ایک طریقہ اور بھی ہے. اکثر پاکستانی سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کا طریقہ بس الیکشن ہے, تو حالانکہ ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے سے ہی آواز لگا رہے ہیں کہ ایک طریقہ اور ہے, وہ ہے پرامن منظم احتجاج. اس کے ذریعے کوشش کی جائے کہ پاکستان کو اس ڈگر پر لے آیا جائے جو مطلوب ہے. جتنے کام ہم غلط کر رہے ہیں ان کی ایک فہرست بنائی جائے اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے پرامن احتجاج کے ذریعے کہ ان سارے کاموں کو ختم کرو تاکہ پاکستان ایک صحیح معنی میں اسلامی مملکت بن سکے. اس کے لیے ہم کسی کو قتل نہ کریں, کہیں آگ نہ لگائیں, کہیں توڑ پھوڑ نہ کریں, لیکن اس باطل نظام کو چلنے میں نہ دیں. انشاءاللہ اگلا موقع ملے گا تو اس میں مزید تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کام آج پاکستان میں رہتے ہوئے ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو یہی اصل میں مستقل علاج ہے. یہ حل تو ایک عارضی حل ہے کہ ہم کچھ جلوس کر لیں, جلسے کر لیں, کچھ پیسے چندہ کر کے فلسطین بھجوا دیں, یہ کوئی پکا حل نہیں ہے. پکا حل یہی ہے کہ اسلامی نظام غالب ہو اور نظام خلافت راشدہ والا نظام آئے, اور پھر وہ خلافت کا نظام ہے جو تمام مسلمانوں کی رکھوالی کر سکے. اس وقت تو ہم قرآن کو بے حرمتی سے نہیں بچا پا رہے, ہمارے نبی کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اور لاکھوں یہ 2 ارب مسلمان سے منہ دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے دشمنوں میں اتنی جرات پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں, ان کی بے حرمتی کرتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر پاتے. تو اس سب کا پرماننٹ علاج یہی ہے کہ خلافت کے نظام کو غالب کیا جائے. اب خلافت کے نظام کو بھی بڑا پرورٹڈ کر دیا, ISIS بنا کر, اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں بنا کر. اب وہ آپ جب ریسرچ کریں گے, امریکہ کی اپنی بنائی ہوئی ہے ISIS, اور اس نے جو بےہودگی کی ہے اور جو اس نے یعنی ظلم و ستم ڈھائے وہ بھی سب مسلمانوں ہی پہ ڈھائے, لیکن اس نے اس نام کو بھی جو ہے عجیب کر دیا. خلافت کے نام سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی ایک بری مثالیں جو ہے ہمارے دشمنوں نے پہلے ہی لوگوں کے سامنے کر لی. تو ہم تو مثال دیتے ہیں خلافت راشدہ کی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو. اور ظاہر ہے اب ایسے لوگ آ نہیں سکیں گے, تو اجتماعی طور پر کوشش کر دی ہے کہ وہ خیر کا اور خلافت کا نظام دوبارہ زمین پر قائم ہو. تو میرا اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے, خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے, اور یہ کہ مسلمان امت کو اس ظلم و ستم سے نجات پانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.